الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہم سن رہے ہیں. مجلس جو پچھلی تھی اس میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب قرب کا مقام حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پہلی بات, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تم کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا. خلیل کے معنی آتے ہیں پکے دوست کے, اور حبیب کے معنی آتے ہیں لاڈلے اور پیارے کے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا, یعنی آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناؤ, لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا, یہ پورا سینہ کہلاتا ہے, اور قرآن کی دوسری آیت میں ہے الم نشرح لك صدرك. چوتھی بات فرمائی ہم نے تمہارا بوجھ دور کر دیا, ووضعنا عنك وزرك. پانچویں بات فرمائی کہ ہم نے تمہاری آواز کو بلند اور اونچا کر دیا. آج پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے. چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ میری توحید کے ساتھ تمہارا رسول اور بندہ ہونا, یہ بھی لوگ پڑھتے اور یاد کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو بھی ایمان لائے گا وہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے تو وہ ساتھ میں فوراً پڑے گا، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ساتویں بات فرمائی، ہم نے تمہاری امت کو تمام امت کے اندر بہترین امت بنایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت بنائے گئے، اور تم کو اللہ نے امت محمدیہ کو متوسطہ امت یعنی نیوٹرل امت بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، متوسطہ نیوٹرل امت بنایا، عادلہ اور معتدلہ یعنی انصاف کرنے والی، اعتدال پر چلنے والی امت بنایا۔ ساتویں آٹھویں بات یہ فرمائی کہ یہ امت دنیا میں سب سے اخیر میں آئی لیکن درجے کے اعتبار سے سب سے اونچی امت ہے، پچھلی امتیں دنیا میں آ کے چلی گئی، امت محمدیہ ہم لوگ دنیا میں قیامت سے پہلے والے آخری زمانے میں آئے، لیکن تمام امت سے اللہ نے افضل بنایا۔ نویں بات فرمائی کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل اور سینے انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں میں لکھا ہوا ہوگا۔ آج اس امت کے حافظ لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ کہ ان کے سینے میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اپنا علم رکھ دیا۔ دس نمبر کی بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نورانی وجود، روحانی وجود سب نبیوں سے پہلے ہے، کہ آپ سب نبیوں سے پہلے تھے نورانی طور پر، روحانی طور پر، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے تمام نبیوں میں آخری رہے۔ تو نورانی وجود، روحانی وجود سب نبیوں سے پہلے اور دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے اخیر میں۔ گیارہویں بات اللہ نے فرمائی کہ آپ کو ہم نے سورہ فاتحہ دی، یعنی الحمد و شریف دی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے ختم تک ہم نے تم کو دیا، جو پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ یہ آخری نبی اور آخری امت کو اللہ نے الحمد و شریف عطا فرمائی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی۔ بارہویں بات فرمائی کہ آپ کو ہم آخرت میں حوض کوثر دیں گے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ بارہ باتیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بارہ باتیں فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ کی امت کو آٹھ چیزیں دیتے ہیں، آٹھ چیزیں امت کو بھی ملی۔ پہلی چیز ملی کہ اسلام اور مسلمان کا لقب، کہ یہ امت مسلمان کہلاتی ہے، اسلام ان کا مذہب کہلاتا ہے۔ قرآن میں ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان ہے اور اپنا مذہب اسلام ہے۔ حالانکہ ہم سے پہلے زمانے میں بھی لوگ اللہ کے دین پر زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کو اسلام نہیں کہا گیا۔ اسلام آخری نبی کے دین کو اور مسلمان آخری نبی کی امت کو پیارا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسری بات فرمائی، آپ کی امت کو ہم نے ہجرت کی نعمت دی۔ پہلے زمانے میں نبی لوگ ہجرت کرتے تھے، اب یہ آخری امت میں امتی لوگ بھی ہجرت کرتے ہیں اللہ کے دین کے خاطر. تیسری چیز ہم نے آپ کی امت کو جہاد کی نعمت دی. چوتھی چیز آپ کی امت کو 50 نماز دی. پانچویں چیز صدقہ اور خیرات دیا کہ صدقہ کرو جہنم کی آگ ٹھنڈی کرو, صدقہ کرو اپنے پیسے اللہ کی بینک میں جمع کراؤ. چھٹی بات فرمائی رمضان کے روزے ہم نے آپ کی امت کو عطا کیے اور کسی امت کو یہ روزے نہیں ملے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ساتویں بات فرمائی امر بالمعروف دیا کہ لوگوں کو اچھی بات سکھاؤ. اور آٹھویں بات فرمائی کہ نہیں عن المنکر دیا کہ لوگوں کو بری باتوں سے روکو. یہ 8 نعمتیں اللہ نے اس آخری نبی کی آخری امت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا. گویا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہے, نورانی روحانی, اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضور اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہے. اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی. پھر معراج کی ایک خاص بات سنا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میں جب آسمانوں کے اوپر تھا اور الگ الگ آسمان پر الگ الگ فرشتے مجھے ملے, ہزاروں لاکھوں ہم گن نہیں سکتے, اتنے فرشتوں نے حضور کی زیارت کی, ملاقات کی, تو کہا جتنے بھی فرشتے مجھ کے پاس میں گزرا اور میرے سامنے ہوئے تمام فرشتوں نے مجھے یہ کہا کہ نبی جی آپ کی اپنی امت کو ہمارا میسج دے دینا کہ وہ ہجامہ کراوے, وہ ہجامہ کراوے. پہلے لوگ ہجامہ جانتے نہیں تھے, اب تو ماشاءاللہ اپنے صورت میں بھی ہجامہ چالو ہو گیا, جا بجا ہجامہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں, ما مررت لیلۃ اسری بی بملئن الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا ان فرشتوں کی جماعت نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہو کہ ہجامہ کرواوے. دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی علیک یا محمد بالحجامتی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ضرور ہجامہ کروانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی زندگی کے اندر ہجامہ کروایا اور ہجامہ کرنے والے کو حضور نے جو ہے مزدوری کے پیسے بھی دیے, کچھ ہدیہ بھی دیا, حضور نے ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا. اس لیے ہجامہ کروانا چاہیے, سنت کی نیت سے کروانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو فرشتوں نے اللہ کے بتلانے سے ہی کہا, لہذا یہ ہجامہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ نشتر لیتے ہیں, استرا لیتے ہیں یا شاندار بلیڈ لیتے ہیں اور ذرا سا کٹ کر کے اس کے اوپر وہ کانچ کا یا پلاسٹک کا فائبر کا گلاس پیالہ لگا دیتے ہیں اور اندر سے گندا خون پریشر کے ذریعے نکال لیتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے آدمی کو شفا ہوتی ہے. بہت سی بیماریوں کے اندر یہ ہجامہ کروانے سے شفا ہوتی ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ خون کا بلڈ کا سرکولیشن پوری باڈی کے اندر اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ اس علاج کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر سدھارا آنے لگتا ہے. بس ایکسپرٹ آدمی ڈھونڈنا چاہیے کہ کوئی ایکسپرٹ آدمی آ کر کے یہ کام کرے, اور اس کو معلوم بھی ہو کہ کس دن کے اندر کرنا چاہیے اور بدن میں کس جگہ پر کرنا چاہیے. الگ الگ بیماری میں الگ الگ جگہ کے اوپر کروایا جاتا ہے. بہت سال ہو گئے, یہاں سورت میں ایک ہجامہ کیمپ ہوا تھا تو پریس کانفرنس بھی رکھی تھی, مجھے بھی بلایا تھا ہجامہ کیمپ کرنے والوں نے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے جنہوں نے 100,000 ہجامے کیے تھے, تو میں نے بھی اسی وقت پر سنت کی نیت سے ہجامہ کروایا تھا, اور پریس والوں نے میڈیا والوں نے سوالات بھی بہت کیے تھے, تو ان کو حدیث کی روشنی میں بتلایا بھی تھا. بہرحال کوئی ایکسپرٹ آدمی ہو, ماہر آدمی ہو, اس کے پاس ہجامہ کروانا چاہیے. مرد بھی کرواتے ہیں, عورتیں بھی کرواتی ہیں, اب تو لیڈیز بھی ہجامہ کرنے والی ہو گئی بہت ساری. تو یہ سنت عمل ہے جو معراج کی رات میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرشتوں نے بتلایا تھا. بہرحال ساتوں آسمان کا سفر کیا, اور سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اتنا لمبا سفر, مکہ سے پیلسٹائن گئے, ساتوں آسمان پر گئے, اس کے بھی اوپر گئے, پھر ریٹرن آئے. لیکن کتنا وقت لگا تو کہا رات کی چند منٹ لگی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان منٹوں کے اندر ایسی برکت رکھ دی, ان منٹوں کو اتنا لمبا بنا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا سفر چند منٹوں کے اندر ہو گیا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا, سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام. یعنی پوری رات بھی نہیں لگی, اتنی فاسٹ اور اسپیڈ والی براق آئی, اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سفر ہوا. جب حضور ریٹرن آ رہے تھے, دنیا میں آ گئے, زمین کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے تھے, تو رات کے اندھیرے میں قریش کا, مکہ کے قریشیوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا. اس زمانے میں کمیونیکیشن کچھ بھی نہیں تھا, موبائل بھی نہیں, فون بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, گاڑیاں بھی نہیں تھیں, پیدل اونٹ پر قافلے آتے, کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو قریش کا ایک قافلہ راستے کے اندر نظر آیا. رات کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, انہوں نے حضور کی آواز پہچان لی, تو ایک دم تعجب میں پڑ گئے وہ قریشی لوگ کہ یہ محمد ہوا میں اڑتے ہوئے کہاں ہم کو سلام کر رہے ہیں, کہاں سے ہم کو آواز دے رہے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچ گئے. بہت تعجب ہوا ان قافلے والوں کو بھی, قافلہ بھی مکہ پہنچا نہیں تھا اور حضور تو براق پر اڑ کے مکہ پہنچ گئے. پورے مکہ والے میٹھی نیند کے اندر تھے, کسی کو پتہ نہیں کہ آج رات میں اتنا بڑا واقعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں تھے کہ میں یہ قصہ لوگوں کو سناؤں گا تو پتہ نہیں لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ جس زمانے میں یہ قصہ ہوا اس زمانے میں مکہ المکرمہ سے پیلسٹائن ملک شام جانے کے لیے تقریباً 40 دن کا سفر ہوتا تھا, قریب 40 دن کا سفر. اور یہ سمجھو 40 منٹ کے اندر اتنا لمبا سفر مکہ سے لے کر کے پیلسٹائن کا. پھر آگے آسمانوں کا سفر وہ تو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنی صدیوں کا سفر ہوتا ہے. تو یہ چند منٹوں میں اتنا بڑا لمبا سفر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرماتے ہیں آقا لما کان لیلت اسری بی واصبحت بمکہ فزعت بامری وعرفت ان الناس مکذبیہ. جب رات میں میں نے معراج کی, مکہ میں صبح ہوئی تو میں گھبرا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ مجھے سچا مانیں گے یا میرے قصے کو جھوٹا کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہنچے, کعبہ کے سامنے اکیلے اکیلے بیٹھ گئے. ایک دم چہرے پر فکر تھی کہ یہ قصہ آج رات میں ہوا, کس کو کہوں, کس کو سناؤں, کون میری بات مانے گا, کون میری بات سنے گا. فکر میں تھے, اکیلے کعبہ کے سامنے صبح صبح بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دشمن ابو جہل آیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پاس میں آ کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہتا ہے محمد کوئی نئی بات ہوئی کیا, کیا تم بہت ٹینشن میں ہو؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آج ایک نئی بات ہوئی ہے. کیا بات ہوئی نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو اسری بی اللیلہ, آج رات میں مجھے ایسا ایسا معراج کا سفر ہوا. پوچھا کہاں؟ تو کہا الى بیت المقدس, کہ یہاں سے لے کر پیلسٹائن ملک شام تک میں گیا. چونکہ اس کی کھوپڑی میں اتنا ہی سمجھ میں آ سکتا تھا, باقی سات آسمان اور عرش کرسی جنت جہنم یہ ابو جہل کو کہاں سمجھ میں آنے والی چیز تھی. اس لیے جتنا اس کی سمجھ میں آ سکتا تھا بس اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بیان فرمایا جتنا عام لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا تعجب میں, اچھا تم رات میں گئے اور صبح میں آ بھی گئے اتنا فاسٹ. اس زمانے میں جیسا آپ نے سنا 40 دن کا سفر تھا. ابو جہل بہت ہوشیار تھا, اس نے سوچا کہ میں اگر کہوں گا کہ محمد تم جھوٹے ہو, اس کے بجائے میں لوگوں سے کہلواؤں. اس نے حضور سے پورا قصہ سنا معراج کا, اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے خاندان کے لوگوں کو بلاؤں, مکہ کے دوسرے لوگوں کو بلاؤں, تو آپ ان کو پورا قصہ سناؤ, دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. خود ابو جہل لوگوں کو آواز دینے لگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کی بات سننے کے لیے ایک کافر کو اعلان کی توفیق دیتے ہیں. ابو جہل کافر نہیں, کافروں کا لیڈر اس وقت مکہ کا اور خطرناک دشمن, وہ خود اعلان کر رہا ہے آؤ آؤ چلو محمد کی بات سنو, آؤ قریب آ جاؤ. اس نے خود اعلان کیا تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے محفلوں سے نکل کر کے دوڑے, چونکہ ابو جہل تو بڑا آدمی تھا مکہ کا. حرم میں آ گئے, کعبہ کے سامنے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, سامنے ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے, سب لوگ وہاں قریب قریب آ گئے. اب ابو جہل کہنے لگا محمد سناؤ ان کو تم رات میں کہاں معراج اور اسرا کر کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا تو مکہ کے جتنے دشمن تھے سب ایک دم حیران ہو گئے. ایک بعض لوگ تالیاں بجانے لگے مذاق میں, بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھنے لگے, کچھ لوگ کہنے لگے تم جھوٹ کہہ رہے ہو, کچھ لوگ منہ میں انگلی ڈال کے چبانے لگے, اور پانچویں لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصی جا کے آیا آج رات میں, تو چلو ذرا ان کی پریکشا لے لے کہ سچ مچ گئے کہ نہیں گئے ہیں. اور کون پریکشا لے لے؟ تو کہا جس نے مسجد اقصی پہلے دیکھی ہو وہ پریکشا لے لے. اور یہ مکہ کے قریشی لوگ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے ملک شام جاتے تھے، تو بیت المقدس بھی جاتے تھے، تو انہوں نے اس کو دیکھ رکھا تھا. تو بعض لوگ پریکشا لینے بیٹھے حضور کی، بعض کافر لوگ، کہ چلو ذرا ان کو پوچھے. تو اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھو یہ مسجد ہے، 18 سال قریب ہونے آئے یا کچھ کم، 16-17 سال میں آتا ہوں، لیکن کوئی مجھے بارڈولی میں پوچھے کہ بھائی بڑی مسجد میں دروازے کتنے ہیں، تو کہاں مجھے یاد ہے، اتنے سال سے دیکھتا ہوں دروازے، مجھے نہیں معلوم کتنے. کوئی مجھے کھڑکیاں کتنی ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنی کھڑکیاں ہیں. کوئی مجھے پنکھے کتنے ہیں، میں کہاں گننے بیٹھوں اتنے سال میں. بلکہ اکیلے آنا مشکل ہوتا ہے، رستے میں چکر آ جائے کدھر سے کدھر جانے کا ہے. میں اپنے کام میں رہتا ہوں، یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں، رستہ بھی پوچھنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ حالت ہی ہوتی ہے. اب اتنے سال سے دیکھنے کے باوجود یاد نہیں رہتا. تو جس نبی نے ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ دیکھی، اس کو یہ مکہ والے سارے سوال کرنے بیٹھے کہ بتاؤ دروازے کتنے ہیں، کھڑکی کتنی ہیں، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، انٹرویو لینے بیٹھے آپ کی سچائی کے واسطے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذهبت ان اتو، کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ حضور کے سامنے کر دی. کہاں مکہ المکرمہ، کہاں پیلسٹائن، مسجد اقصیٰ، بیچ میں سارے پہاڑ، سارے درخت، سارے مکان، سب چیز اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، مسجد اقصیٰ حضور کے سامنے ہو گئے. اب یہ دشمن سوال کر رہے ہیں اور حضور دیکھ دیکھ کے جواب دے رہے ہیں، لائیو جواب دے رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے. ارشاد فرمایا فذهبت ان اتو، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوری ڈیٹیل ان کو بتلائی. فما زلت ان اتو حتی التبس علی بعض النعتی، تو کہا پہلے تو میں نے جتنا دیکھا تھا اتنا بیان کیا، دیکھے بغیر ایسے ہی جتنا یاد رہا تھا حضور کو کہ مسجد میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. پھر جب مجھے کچھ ہونے لگا کہ پوری بات مجھے یاد نہیں، تو اب مسجد اقصیٰ حضور کے سامنے، اور حضور دیکھ دیکھ کر کے ان کو جواب دینے لگے. قال فجیء بالمسجد، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سامنے مسجد کر دی. وانا انظر، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا. بلکہ حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر کے مکہ میں اللہ نے پہنچا دیا، پوری مسجد وہاں سے مکہ پہنچا دی گئی. اسی لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی وزی ادو نداری اقال او عقیل. عقیل مکہ کے ایک آدمی کا نام ہے، اس زمانے میں تھے. تو کہا ان کا مکان جہاں ہے وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کر دی، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا. جیسے کوئی پوچھ لے رہے کہ فلانے کا گھر کا، تو محلے میں کسی کا بھی نام لے لو. تو عقیل نام کے ایک آدمی کا مکان مکہ میں تھا، بس اس جگہ پر اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے پہنچا دیا، اور حضور بالکل سامنے مسجد اقصیٰ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر کے حضور جو ہے ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں. وَقَانَ مَا هَذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظْهُ، سبحان اللہ، ایسی ایسے سوال انہوں نے کیے اور حضور نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کو جواب دے دیے. بعض حدیث میں یہ ہے لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، میں حطیم میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور قریشیوں نے، کافروں نے حضور کو معراج کے بارے میں سوال کیے. وقریش تسألونی عن مسرایا، قریش مجھے پوچھ رہے تھے کہ رات کو کہاں کہاں جا کے آئے. فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اسبتها، انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں ایسے ایسے سوال کیے جو مجھے یاد بھی نہیں تھے. فقربت قربتا ما قربت مثله قط، مجھے بہت ٹینشن ہوا, ایسا ٹینشن کبھی نہیں ہوا کہ لوگ مجھے سوال کر رہے ہیں جواب نہیں ہوگا تو یہ مجھے جھوٹا کہیں گے, بہت ٹینشن ہوا. قال فرفعہ اللہ لی انظر الی, اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا, میں دیکھنے لگا. ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم به, جو سوال بھی انہوں نے کیے میں نے ہر سوال کا صحیح جواب دے دیا, ہر سوال کا صحیح جواب دے دیا, سارے سوال کے صحیح جواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے. لیکن ان ظالموں نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے قصے کو نہیں مانا اور جھوٹ کہہ دیا. حقیقت ہے ہدایت جس کو اللہ دیتے ہیں اسی کو ملتی ہے, ہر ایک کو ہدایت نہیں ملا کرتی. پھر حضور نے قافلے کی خبر بھی دی کہ تمہارا ایک قافلہ یہ شام گیا ہوا تھا تجارتی مال لینے کے لیے, کہ بس وہ قافلہ آنے ہی والا ہے, اور میں نے ان قافلے والوں کو سلام کیا, وہ مجھے راستے میں ملے اور میں نے قافلے والے کو دیکھا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور ایک آدمی ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, نام بھی حضور نے بتلایا کون اونٹ ڈھونڈنے گیا تھا, اور پھر اونٹ مل گیا اور لا کر کے دے بھی دیا. وہ قافلہ اتنے دور ہے, اتنے دن میں مکہ آ جائے گا, ان کو پوچھ لینا, میں نے سلام بھی کیا تھا, ان کو پوچھ لینا ان کا اونٹ گم ہوا تھا کہ نہیں, ان کو پوچھ لینا کہ یہ نام کا آدمی اونٹ ڈھونڈنے گیا تھا اور ڈھونڈ کے لایا تھا کہ نہیں لایا تھا. میں نے ساری چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھی ہے معراج کی رات میں اڑتے ہوئے, ان کو پوچھ لینا. اور یہ بھی بتلایا کہ وہ جو پورا قافلہ چل رہا ہے تو ان کے آگے جو سب سے آگے اونٹ ہے پہلے نمبر کا, اس اونٹ کا رنگ گہوں جیسا ہے, جیسے گیہوں کا رنگ ہوتا ہے لائٹ خاکی رنگ, تو کہا ایسا گہوں رنگ کا اونٹ اس قافلے میں آگے آگے چل رہا ہے, اور اس اونٹ کے اوپر کالے رنگ کا ٹاٹ باندھا ہوا ہے. اتنی ساری نشانیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بتلا دی. ساتھ میں یوں بتلایا کہ دو کالی بوریاں یعنی دو کالی گون وہ بھی اونٹ پہ رکھی ہوئی ہے. اتنی ڈیٹیل میں حضور نے ساری باتیں بتلائی. اب تو مکہ کے کافر حیران, تین دن کی بات حضور نے فرمائی تھی کہ تین دن میں وہ قافلہ مکہ آ جائے گا, تو وہ لوگ روزانہ صبح میں نکلتے بستی کے باہر, قافلہ آیا کہ نہیں, قافلہ آیا کہ نہیں, قافلہ آیا کہ نہیں. تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو قافلے تھے, ایک قافلہ صبح میں آیا, ایک قافلہ شام کو آیا. اور بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ عجیب معجزہ حضور کا ظاہر ہوا کہ تین دن ہو گئے لیکن شام تک میں وہ قافلہ آیا نہیں, وہ دھیمے چلا ہوگا. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کی چال کو دھیما کر دیا, اور اس دن سورج دیر سے غروب ہوا تاکہ وہ قافلہ جو جتنی اسپیڈ سے چلنا چاہیے, اتنی اسپیڈ میں چلتا تو آ جاتا, لیکن وہ لوگ دھیمے چلے, اس لیے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. تو حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو اس دن روک لیا. روزانہ جو ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے بجائے لیٹ اس دن ڈوبا, اور وہ قافلے والے مکہ المکرمہ آ گئے, اور حضور کی سچائی سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی. دیکھا کہ وہی اونٹ ہے, کالے رنگ کی دو گونے ہیں, خاکی اونٹ ہے اور اس پر کالا ٹاٹ ہے, ساری نشانی جو حضور نے بتلائی تھی سب سچی نکلی. اور انہوں نے بتلایا کہ ہم نے خود ان کو دیکھا تھا کہ انہوں نے ہم کو ہوا میں اڑتے ہوئے سلام دیا تھا. لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی تقدیر میں ہوتی ہے اسی کو ملتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمان عطا فرمایا, ان لوگوں نے ایسی چیزیں نبی کی زبان سے سنی اور اپنے لوگوں سے اس کی سچائی سنی پھر بھی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمت کے ساتھ صحیح صحیح قصہ ان کو بیان فرما دیا. وہاں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے. جب یہ کافروں نے ابو جہل نے حضور کا انٹرویو لیا تب حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے, وہ کہیں دور تھے کسی جگہ پر. اب کچھ کافر وہاں سے اٹھے, دوڑتے دوڑتے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ابو بکر صدیق کو جا کر کے کہنے لگے, تمہارے دوست محمد نے کیا نئی بات چلائی, پتا چلا کہ نہیں؟ تو ابو جہل نے پوچھا, حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا بات کہی؟ تو کہا وہ تو یوں کہتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس جا کے آئے, وہ یوں کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے, اگر میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں سچ مانتا ہوں, بالکل سچ کہا ہے انہوں نے. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ پاورفل ایمان عطا فرمایا تھا. اس وقت سے ابو بکر کا نیا نام ہو گیا صدیق, وہاں تک ان کا نام صرف ابو بکر تھا. لیکن معراج کی جب خبر دی گئی اور کافروں نے کہا تم مانتے ہو؟ کہا بالکل سچا مانتا ہوں, میں تو اس سے بھی بڑی بڑی بات کی سچائی کو مانتا ہوں. انہوں نے آج معراج کا قصہ سنایا, اسراء کا قصہ سنایا, میں تو یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام اللہ کا فرشتہ جبرائیل ان کے پاس اللہ کی بات لے کر کے آتا ہے, وہی لے کر کے آتا ہے, میں تو وہ بھی مانتا ہوں. اس دن سے ابو بکر کا نام ہو گیا صدیق, یعنی جو نبی کو سچا مان لیوے, دل و جان سے سچا مان لیوے. اسی لیے پوری امت کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ مضبوط ایمان کہلایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے. دیکھو یہ معراج کا جو قصہ ہے نا, یہ عقل سے آگے کی چیز ہے. انسان کی عقل تو بہت چھوٹی ہے, بہت تھوڑی ہے, چھوٹی اور تھوڑی, اور معراج کا قصہ بہت بڑا اور بہت اونچا ہے. ایک سیدھی بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں, آج سے 100 برس پہلے دنیا میں کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ایک آدمی یہاں سے 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ جائے گا؟ کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ آج اتنے فاسٹ پلین دنیا میں آ گئے, 4 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں, مکہ پہنچ جاتے ہیں. تو دنیا میں 100 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی, تو اللہ اپنے نبی کو ایک رات کی چند منٹوں میں سارا اتنا لمبا سفر کرا دے گا. یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے, یہ عقل سے آگے اللہ کی قدرت کی بات ہے. اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کسی بھی چیز کے لیے فرماتے ہیں ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اتنا لمبا سفر اللہ تعالیٰ نے رات کی چند منٹوں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا عجیب و غریب کرشمہ اور نمونہ تھا. اللہ ہم سب کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اور اگلی مجلس, پچھلی مجلس میں بتلایا تھا کہ معراج کے 3 تحفے ہیں, 5 نماز جس پر 50 نماز کا ثواب, دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, میں نے کہا تھا روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول بناؤ, اور تیسرا جو اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا اللہ ان کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیں گے. اور آج حدیث میں گزرا کہ حجامہ کراؤ. یہ معراج کی رات میں بہت سے فرشتوں نے حضور کو کہا آپ اپنی امت کو کہو کہ حجامہ کروائے. یہ ایک اچھا فرشتوں کی طرف سے بتایا ہوا علاج ہے. اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما, زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں معراج پر ایمان و یقین عطا فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما, جن پر جنات جادو نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما, ہر ایک کو حلال برکت والی وسیع روزی عزت عافیت سے عطا فرما. اے اللہ جن کے جو الجھنے ہیں اپنے کرم سے دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, اجڑوں ہوں کو آباد فرما, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, مظلومین کی حمایت فرما, مظالم اور ظلم کا خاتمہ فرما, ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما, پورے عالموں میں ایمان کی ہواؤں کو اے اللہ چلا دیجئے, تمام انسان اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت عطا فرما, تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ خانقاہیں دینی جماعتیں دینی تنظیمیں اور جتنے بھی لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ان کے تمام کاموں کو قبول فرما, ان تمام کی حفاظت اور نصرت فرما, اپنا اور غیروں کے شر سے حفاظت فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرما, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما, پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.